16 सितंबर 1905। शेख नूर अहमद साहेब जलंधर से और मुंशी नबीवर साहेब कोयटे से हजरत अकदस की खिदमत में हाजिर हुए। शेख नूर अहमद साहेब ने अपना एक ख्वाब अर्ज किया कि मैंने देखा कि मौलवी अब्दुल करीम साहेब मस्जिद में खड़े हैं और वाज करते हैं और ये आयत पढ़ते हैं, उलाएक आला हुदम मे रब्बिहिम व उलाएक हुमुल मुफ्लिहून, अल बकरा आयत 6। हजरत अकदस ने फरमाया इससे बज़ाहिर मौलवी साहेब की सेहत की तरफ इशारा मालूम होता है, वल्लाह आलम। फरमाया ये मर्ज मौलिक है और आसार मर्ज भी खतरनाक हैं, लेकिन दुआ बहुत की गई है, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। जब वो चाहता है तिनके से शफा हो जाती है और जब वो नहीं चाहता लाख दवाई बेसूद है। मियां नबीवर साहब ने अर्ज की कि एक हिंदू ने मुझे ताकीद की थी कि मेरे वास्ते हजरत से दुआएं कराएं। फरमाया हिंदू या किसी और मजहब का आदमी जो दुआ के वास्ते दरख्वास्त करे, हम सबके वास्ते दुआ करते हैं। जिक्र आया कि एक शख्स ने अपने बेटे का नाम अस्तगफुरुल्लाह रखा है। हजूर ने फरमाया अच्छा है, जितनी दफा उसको बुलाएगा खुदा ताला से इस्तिगफार करता रहेगा। हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब के साहबजादे अब्दुल्लाही का जिक्र था कि इसके मुतालिक पहले से खबर थी। हजूर ने फरमाया अजनबी दुश्मन और दूर रहने वाला क्या हासिल कर सकता है, जो लोग करीब रहते हैं वो हमेशा निशानात देखते रहते हैं, पास रहने वाले तो आप बीती के निशान भी देख लेते हैं। सुबह एक दोस्त ने अर्ज की कि मेरे घर से खबर आई है कि तुम्हारा लड़का सख्त बीमार है, जल्द आओ, मगर बीमारी की तफसील ने लिखी, हजूर दुआ करें। फरमाया मैं दुआ करूंगा, लेकिन बाज दफा औरतें सिर्फ बुलाने के वास्ते भी ऐसा लिख दिया करती हैं। चुनांचे एक दफा का जिक्र है कि हम इस जगह कादियान में थे कि मीर नासिर नवाब साहब के घर से खत आया कि वालिदा इसहाक फौत हो गई हैं और इसहाक भी करीबन मर गए। ये खत इसहाक के भाई का लिखा हुआ था जो उस वक्त बहुत छोटी उम्र का था। मैं इस खत को पढ़कर बहुत परेशान हुआ क्योंकि उस वक्त हमारे घर में बीमार थे, बुखार चढ़ा हुआ था। ऐसी हालत में उनको वालिदा की वफात की खबर सुनाना हरगिज मुनासिब न था। मैं इसी फिक्र में था कि इल्हाम हुआ इन्ना कैदा कुन्ना आजीम, जिसे मैंने समझ लिया कि यह सिर्फ बुलाने का बहाना है वरना दरअसल खैर है। उस वक्त मौलवी अब्दुल करीम साहब इस जगह थे, उनको सुनाया गया और हाफिज हामिद अली साहब को भी सुनाया गया और उसी को वहां भेजा गया, तो बात वही निकली जो खुदा ताला ने बदरिया इल्हाम हमको बतलाई थी। शेख नूर अहमद साहब ने अर्ज की कि इस दिन मैं भी इसी जगह था और इस वाकये का गवाह हूं। कबल दोपहर जब से हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब की तबीयत नासाज हुई है और नीज अक्सर आबाब रुख्सत लेकर आए हैं, आला हजरत का मामूल हो गया है कि कबल दोपहर तशरीफ लाकर मस्जिद में बैठते हैं और मुनासिब मौका कलाम फरमाते हैं। 14 सितंबर को शेख नूर अहमद साहब जलंधर से और चौधरी नसरुल्लाह खान साहब प्लीडर सियालकोट से आए हुए थे और भी कई अहबाब बिरून जात से आए हुए थे। शेख नूर अहमद साहब ने बैंक के सूद के मुतालिक तस्करा किया कि बैंक वाले जरूर सूद देते हैं, फिर इसे क्या किया जावे। इस पर हजरत अकदस ने फरमाया हमारा यही मजहब है और अल्लाह ताला ने भी हमारे दिल में डाला है कि ऐसा रुपया इशाद दीन के काम में खर्च किया जावे। ये बिल्कुल सच्चा है कि सूद हराम है, लेकिन अपने नफ्स के वास्ते अल्लाह ताला के कब्जे में जो चीज जाती है वो हराम नहीं रह सकती, क्योंकि हुरमत अशिया की इंसान के लिए है ना अल्लाह ताला के वास्ते। पर सूद अपने नफ्स के लिए बीवी बच्चों अहबाब रिश्तेदारों और हमसायों के लिए बिल्कुल हराम है। पर मैं सूद का रुपया बिल्कुल हराम है कि कोई शख्स अपने नफ्स पर खर्च करे और किसी किस्म के भी जाती मसारे में खर्च करे, या अपने बाल बच्चे को दे या किसी फकीर को और मस्कीन को दे, किसी हमसाया को दे या मुसाफिर को दे, ये सब हराम है। सूद के रुपया का लेना और खर्च करना गुनाह है, लेकिन अगर ये रुपया खालिसतन इशाद दीन के लिए खर्च हो तो अर्ज नहीं है, खूसन ऐसी हालत में कि इस्लाम बहुत कमजोर हो गया है। और फिर उस पर दूसरी मुसीबत यह है कि लोग जकात भी नहीं देते। मैं देखता हूं कि इस वक्त दो मुसीबतें वाकई हो रही हैं और दो हुरमतें रवा रखी गई हैं। अव्वल ये कि जकात जिसके देने का हुक्म था वो देते नहीं, और सूद जिसके लेने से मना किया था वो लेते हैं, यानी जो खुदा ताला का हक था वो तो दिया नहीं और जो अपना हक ना था उसे दिया गया। अपना जो हक ना था वो लेते हैं और खुदा ताला का जो हक था वो भी नहीं देते, और अपने अंदर दो गुना एक ही वक्त में जमा करते हैं। जब ऐसी हालत हो रही है और इस्लाम खतरनाक जोर में मुबतला है तो मैं यही फतवा देता हूं کہ ایسے سودوں کے رقمے ہیں جو بینک سے ملتا ہے یکمشت اشاعت دین میں خرچ کرنی چاہیے. میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ عام نہیں ہے, ورنہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے. مگر اس ذوف اسلام کے زمانے میں جبکہ مالی ترقی کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے اور مسلمان توجہ نہیں کرتے, ایسا روپیہ جو اسلام کے کام میں لگانا حرام نہیں ہے. قرآن شریف کے مفہوم کے موافق جو حرمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اگر خرچ ہو تو حرام ہے. یہ بھی یاد رکھو جیسے سود اپنے لیے درست نہیں کسی اور کو اس کا دینا بھی درست نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ایسے مال کا دینا درست ہے اور یہی اس کا طریق ہے کہ وہ صرف اشاعت اسلام میں خرچ ہو. اس کی ایسی مثال ہے جیسے جہاد ہو رہا ہو اور گولی بارود کسی فاسق فاجر کے ہاں ہو, اس وقت ماں اس خیال سے رک جانا کہ یہ گولی بارود حرام مال ہے ٹھیک نہیں, بلکہ مناسب یہی ہوگا کہ اس کو خرچ کیا جائے. اس وقت تلوار کا جہاد تو باقی نہیں, اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی گورنمنٹ دی ہے جس نے ہر ایک قسم کی مذہبی آزادی عطا کی ہے, اور قلم کا جہاد باقی ہے, اس لیے اشاعت اسلام میں ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں. فرمایا اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ گولی بارود کا چلانا کیسے ہی ناجائز اور گناہ ہو, لیکن جو شخص اسے ایک جانی دشمن پر مقابلے کے واسطے نہیں چلاتا وہ قریب ہے کہ خود ہلاک ہو جاوے. کیا خدا تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ 3 دن کے بھوکے کے واسطے سور بھی حرام نہیں بلکہ حلال ہے؟ پس سود کا مال سکتا ہے, اس میں مخلوق کا حصہ نہیں, لیکن یہ رائے کلمہ اسلام میں اور اسلام کی جان بچانے کے لیے اس کا خرچ کرنا ہم اطمینان اور صلب قلب سے کہتے ہیں کہ یہ بھی فلاح اسماء علیہ میں داخل ہے. یہ ایک استثناء ہے, اسلام کے واسطے ہزاروں آیتیں ایسی پڑتی ہیں جن میں مال کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 16 ستمبر 1905. فرمایا مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے, ہر ایک قسم کے علمی اور عملی کمزوریاں ان میں آ گئی ہیں, ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہیں, جرائم پیشہ کثرت سے مسلمان ہیں. جیل خانوں میں جا کر دیکھو جس قدر شدید اور سنگین جرائم ہیں ان کے مرتکب مسلمان نظر آئیں گے, اب یہ کس قدر آر کی بات ہے. کہ فرمایا زکوٰۃ کیا ہے؟ تو خذو من العمراء و ترد الی الفقراء, عمراء سے لے کر فقراء کو دی جاتی ہے. اس میں اعلیٰ درجے کی ہمدردی سکھائی گئی تھی, اس طرح سے بام گرم سرد ملنے سے مسلمان سنبھل جاتے ہیں. عمراء پر یہ فرض ہے کہ وہ ادا کریں, اگر نہ بھی فرض ہوتی تو بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ غربا کی مدد کی جاوے. مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ہم سایہ اگر فاقہ مرتا ہو تو پرواہ نہیں, اپنے عیش و آرام سے کام ہے. جو بات خدا تعالی نے میرے دل میں ڈالی ہے میں اس کے بیان کرنے سے نہیں روک سکتا. اگر کسی کا ہمسایہ فاقے میں ہو تو اس کے لیے شرن حج جائز نہیں, مقدم ہمدردی اور اس کی خبر گیری ہے. کیونکہ حج کے اعمال کے بعد میں حج کے اعمال بعد میں آتے ہیں, مگر آج کل عبادات کے اصل غرض اور مقصد کو ہرگز مد نظر نہیں رکھا جاتا, بلکہ عبادات کو رسوم کے رنگ میں ادا کیا جاتا ہے اور وہ نری رسمیں ہی رہ گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں حاجیوں کے متعلق بدنیاں پیدا ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک اندھی عورت بیٹھی تھی کہ کوئی شخص آیا تو اس کی چادر چھین کر لے گیا. وہ عورت چلائی کہ بچہ حاجیا میری چادر دے جا. اس نے پوچھا کہ مائی تو یہ تو بتا کہ یہ کیوں کر تجھے معلوم ہوا کہ میں حاجی ہوں؟ اس نے کہا تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ ایسے کام حاجی ہی کیا کرتے ہیں. بس اگر ایسی حالت ہو تو پھر ایسے حج سے کیا فائدہ؟ حج میں قبولیت ہو, کیونکہ جب گردن پر بہت سے حقوق اور عباد ہوتے ہیں ان کو تو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا, سورہ شمس آیت 10. فلاح نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو پاک نہ کرے, اور نفس تب ہی پاک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی عزت اور ادب کرے اور ہم ان راہوں سے بچے جو دوسرے کے آزار اور دکھ کا موجب ہوتی ہیں. انسان میں ہمدردی اعلیٰ درجے کا جوہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, آل عمران آیت 93. یعنی تم ہرگز ہرگز اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ طریق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نہیں کہ مثلاً کسی ہندو کی گائے بیمار ہو جاوے اور وہ کہے کہ اچھا اس کو منس یعنی رائے خدا پر دینا دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باسی اور سڑی بھوسی روٹیاں جو کسی کام نہیں آ سکتی ہیں فقیروں کو دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے خیرات کر دی. ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں, اور نہ ایسی خیرات مقبول ہو سکتی ہے. وہ تو صاف طور پر کہتا ہے لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. حقیقت میں کوئی نیکی ہو نہیں سکتی جب تک اپنے پیارے ماں اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس کے دین کی شہادت اور اس کے مخلوق کی ہمدردی کے لیے خرچ نہ کرو. اس موقع پر ایک بھائی نے عرض کی کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی باسی روٹی دے دو, پھٹا پرانا کپڑے دے دو, وہ مانگتے ہی پرانا اور باسی ہیں. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کیا تم نئی دے دو گے؟ وہ کیا کریں, جانتے ہیں کہ کوئی نئی نہیں دے گا, اس لیے وہ ایسا سوال کرتے ہیں. جہاں تک ہو سکے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کرو. یاد رکھو شریعت کے دو ہی قسم کے حقوق ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. مگر میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی بدقسمت نہ ہو تو حقوق اللہ پر قائم ہونا سہل ہے, اس لیے کہ وہ تم سے کھانے کو نہیں مانگتا اور کسی قسم کی ضرورت اسے نہیں, وہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم اسے وعدہ لا شریک خدا سمجھو, اس کی صفات کاملہ پر ایمان لاؤ اور اس کے مرسلوں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرو. لیکن حقوق العباد میں آ کر مشکلات پیدا ہوتی ہیں, جہاں نفس دھوکا دیتا ہے, ایک بھائی کا حق ہے اور اس کے دبا لینے کا فتویٰ دیتا ہے, مقدمات ہوتے ہیں تو چاہتا ہے کہ شریک کو ایک حبہ نہ ملے, سب کچھ مجھ ہی کو مل جائے. غرض حقوق العباد میں بہت مشکلات ہیں, اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کی بڑی رعایت اور حفاظت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسرے کے حقوق تلف کرنے والا ٹھہرے, اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ملتا ہے, جس کے لیے دعا کی بڑی ضرورت ہے. یہاں تک حضرت اقدس نے بیان فرمایا تھا کہ اب آپ تشریف لے آئے, حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین بھی آ گئے, اس لیے سلسلہ کلام بند کر دیا. اور پھر حضور نے مقررن مسئلہ سود بینک کے متعلق فرمایا جو پہلے ذکر ہو چکا ہے. زامباد جاپان اور اشاعت اسلام کے مضمون پر سلسلہ کلام شروع ہو گیا, جس کا مفہوم یہ تھا. فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جاپانیوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوئی ہے, اس لیے کوئی ایسی جامع کتاب ہو جس میں اسلام کی حقیقت پورے طور پر درج کر دی جاوے, گویا اسلام کی پوری تصویر ہو, جس طرح پر انسان سراپا بیان کرتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک کی تصویر کھینچ دیتا ہے. اسی طرح سے اس کتاب میں اسلام کی خوبیاں دکھائی جاویں, اس کی تعلیم کے سارے پہلوؤں پر بحث ہو, اور اس کے ثمرات اور نتائج بھی دکھائے جاویں, اخلاقی حصہ الگ ہو اور ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے. فرمایا اسلام کا پورا نقشہ کھینچا جاوے کہ اسلام کیا ہے. صرف بعض مضامین مثلا تعدد ازدواج وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنا ایسا ہے جیسے کہ کسی کو سارا بدن نہ دکھایا جاوے اور صرف ایک انگلی دکھا دی جائے, یہ مفید نہیں ہو سکتا. پوری طرح دکھانا چاہیے کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں, اور پھر ساتھ ہی دیگر مذاہب کا حال بھی لکھ دینا چاہیے. وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں کہ اسلام کیا شے ہے. تمام اصول فروع اور اخلاقی حالات کا ذکر کرنا چاہیے, اس کے واسطے ایک مستقل کتاب لکھنی چاہیے جس کو پڑھ کر وہ لوگ دوسری کتاب کے محتاج نہ رہیں. فرمایا میرے نزدیک تو یہ ضرورت ایسی ضرورت ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنا روپے دینی جہاز میں صرف کر دے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑی تھیں, لیکن اب چونکہ تلوار کا جہاز نہیں بلکہ صرف قلم کا جہاز رہ گیا ہے, اس لیے اسی ذریعہ سے اس میں ہمت وقت اور مال کو خرچ کرنا چاہیے. خوب سمجھ لو کہ اب مذہبی لڑائیوں کا زمانہ نہیں, اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ جبرن مسلمان بنانا چاہتے تھے, بلکہ لڑائیاں بھی دفاع کے طور پر تھیں. جب مسلمانوں کو سب دکھ دیا گیا اور مکے سے نکال دیا گیا اور بہت سے مسلمان شہید ہو چکے, تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی رنگ میں ان کا مقابلہ کرو. بس وہ حفاظت خود اختیاری کے رنگ میں لڑائیاں لڑنی پڑی, مگر اب وہ زمانہ نہیں ہے, ہر طرح سے امن اور آزادی ہے. ہاں اسلام جو حملے ہوتے ہیں وہ قلم کے ذریعے ہوتے ہیں, ہاں اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں وہ قلم کے ذریعہ ہوتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ قلم ہی کے ذریعہ ان کا جواب دیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک مقام پر فرماتا ہے کہ جس قسم کی تیاریاں تمہارے مخالف کرتے ہیں تم بھی ویسی تیاریاں کرو. اب کفار کی تیاریاں جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں ان کو دیکھو وہ کس قسم کی ہیں. یہ نہیں کہ وہ فوجیں جمع کرتے ہیں, نہیں, بلکہ وہ طرح طرح کی کتابیں اور رسالے شائع کرتے ہیں. اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی ان کے جواب میں قلم اٹھائیں اور رسالوں اور کتابوں کے ذریعے ان کے حملوں کو روک دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیماری کچھ اور علاج کچھ اور کیا جائے, اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ ہمیشہ غیر مفید اور برا ہوگا. فرمایا پادری لوگ طرح طرح کے مکر و فریب کے ساتھ اسلام کے برخلاف کتابیں شائع کرتے ہیں اور غلط باتیں افطرا پردازی سے لکھتے ہیں. جب تک ان خبیث باتوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ہونا ثابت نہ کیا جائے, اسلام کی اشاعت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بس ہم اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے میرا مذہب جس پر خدا تعالیٰ نے مجھے قائم کیا ہے, اور جو قرآن شریف کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس, عیال, اطفال, دوست, عزیز کے واسطے اس سود کو مباح نہیں کر سکتے, بلکہ یہ پلید ہے اور اس کا استعمال حرام ہے. لیکن اس ظوف اسلام کے زمانے میں جبکہ دین محتاج ہے اسلام کی مدد ضرور کرنی چاہیے. جیسا کہ ہم نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ جاپانیوں کے واسطے کتاب لکھی جاوے اور کسی فصیح بلیغ جاپانی کو 1,000 روپے دے کر ترجمہ کرایا جائے اور پھر اس کا 10,000 نسخہ چھاپ کر جاپان میں شائع کر دیا جاوے. ایسے موقع پر سود کا روپیہ لگانا جائز ہے کیونکہ ہر ایک مال خدا کا ہے اور اس طرح پر وہ خدا کے ہاتھ میں جائے گا. مگر بہیں ہمارے استرار کی حالت میں ایسا ہوگا اور بغیر استرار یہ بھی جائز نہیں. ایک دوست نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ اگر اس طرح سے ایک خاص عمر کے واسطے سود کے روپے کمانے کی اجازت دی گئی ہو تو لوگوں میں اس کا رواج وسیع ہو کر عام قباحتیں پیدا ہو جائیں گی. حضرت اقدس نے فرمایا کہ بیجا عذر تراشنے کے واسطے تو بڑے ہی لے ہیں, باشری لا تقرب الصلاۃ کے یہ معنی کر دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو. ہمارا منشا صرف یہ ہے کہ استراری حالت میں جب خنزیر کھانے کی اجازت نفسانی ضرورتوں کے واسطے جائز ہے تو اسلام کی ہمدردی کے واسطے اگر انسان دین کو ہلاکت سے بچانے کے واسطے سود کے روپے کو خرچ کر لے تو کیا قباحت ہے. یہ اجازت مختص المقام اور مختص الزمان ہے. یہ اجازت مختص المقام اور مختص الزمان ہے, یہ نہیں کہ ہمیشہ کے واسطے اس پر عمل کیا جائے. جب اسلام کی حالت نازک نہ رہے تو پھر ضرورت کے واسطے بھی سود لینا ویسے ہی آرام ہے, کیونکہ دراصل سود کا عام حکم تو حرمت ہی ہے. حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یقیناً یاد رکھو کہ اگر ہزاروں جانیں بھی ضائع کر دی جائیں اور اسلام کے خلاف کتابوں کا ذخیرہ بدستور موجود ہو تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اصل بات یہی ہے کہ ان کتابوں کے اعتراضوں کا جواب دیا جاوے. پس ضرورت اس امر کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک کیا جاوے. مخالفوں کی طرف سے جو کاروائی ہو رہی ہے اس کا انسداد بجز قلم کے نہیں ہو سکتا. یہ نری خام خیالی اور بےودگی ہے جو مخالف تو اعتراض کریں اور اس کا جواب تلوار سے ہو. خدا تعالیٰ نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا. یہی وجہ تھی جو مسیح موعود کے وقت میں اس قسم کے جہاد کو حرام کر دیا. اس ملک میں تو عیسائیوں کی ایسی تحریریں شائع ہوتی ہی رہتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ فتنہ اسی ملک میں ہے, مگر معلوم ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کی شرارتیں ہو رہی ہیں. مصر اور بلاد شام, بیروت وغیرہ میں بھی ایسی تحریریں شائع کی جاتی ہیں, یہاں تک کہ لغت کی کتابوں میں شرارتیں کی جاتی ہیں. اس مقام پر حضرت مولانا نور الدین حکیم الامت نے عرض کیا کہ حضور فقہ اللغہ ثعلبی کی ایک کتاب ہے, اسے عیسائیوں نے چھاپا ہے, اس میں الحمدللہ والصلاۃ للہ لکھ دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نکال دیا ہے. یہاں تک دشمنی مد نظر ہے. اعظم آباد جاپان میں اشاعت اسلام کے سلسلے پر حضرت اقدس نے فرمایا, میں دوسری کتابوں پر جو لوگ اسلام پر لکھ کر پیش کریں بھروسہ نہیں کرتا, کیونکہ ان میں خود غلطیاں پڑی ہوئی ہیں. ان غلطیوں کو ساتھ رکھ کر اسلام کے مسائل جاپان یا دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنا اسلام پر ہنسی کرانا ہے. اسلام وہی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں. ہاں, اشاعت اسلام کے لیے روپے کی ضرورت ہے, اور اس پر اگر وہ روپیہ جو بینکوں کے سود سے آتا ہے خرچ کیا جاوے تو جائز ہے, کیونکہ وہ خالص خدا کے لیے ہے, خدا تعالیٰ کے لیے وہ حرام نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکہ و بارود ہو وہ جہاد میں خرچ کرنا جائز ہے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ بلا تکلف سمجھ میں آ جاتی ہیں کیونکہ بالکل صاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے سور کو حرام کیا ہے, لیکن بہی ہما فرماتا ہے فمن پورا غیر باغ ولا عاد فلا اسمال ہے, البقرہ آیت 75. جب استراری حالت میں ماس اپنی جان بچانے کے خاطر سور کا کھانا جائز ہے تو کیا ایسی حالت میں کہ اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور اس کی جان پر آبنی ہے, اس کی جان بچانے کے لیے ماس الائے کلمہ اسلام کے لیے سود کا روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا؟ میرے نزدیک یقیناً خرچ ہو سکتا ہے اور خرچ کرنا چاہیے. فرمایا, دنیا تو ایسی ہے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سربستہ راز ہے جو کسی پر نہیں کھلا کہ موت کس وقت آ جاوے. پھر جب موت آ گئی تو سب مال و اسباب یہاں کا یہاں ہی رہ جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر مرنے والا زندہ ہوتا تو ایک حبہ بھی ان کو دینا پسند نہیں کرتا تھا. پھر کیسی غلطی ہے کہ انسان اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے جو اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے راحت اور آسائش کا موجب ہو جاوے. میں حیران ہوتا ہوں جب یورپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنانے کے لیے ان میں اس قدر جوش اور سرگرمی ہے، اور ہم میں خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یہ کس قدر بدقسمتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ماس اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں، اگر اسے خوش کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے، مگر ان کی یہی تو بدقسمتی ہے کہ وہ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے ایک سچا دین اسلام عطا کیا تھا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ خدا جانے یہ بے پرواہی کیا نتیجہ پیدا کرے، دین کی کچھ بھی پرواہ اور غیرت نہیں۔ بام اگر جنگ و جدل ہے تو اس میں شیخی ریا اور عجب مقصود ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت۔ لیکن جو شخص ہر امر میں اللہ تعالیٰ کو مقدم کرے اور اس کے دین کی حمیت اور غیرت میں ایسا ماب ہو کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ظاہر کرنا اس کا مقصود خاطر ہو، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے دفتر میں صدیق کہلاتا ہے۔ ہم جس طریق پر اسلام کو پیش کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا، مگر مشکلات یہ ہیں کہ ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غربا کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود کہ یہ غربا کی جماعت ہے، تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے، اور وہ اسلام کی ضروریات کو سمجھ کر حتی المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ساتھ ہو تو کام بنتا ہے، اور ہم اس کے فضل کے امیدوار ہیں۔ فرمایا جس طرح پر ایک طوفان قریب آتا ہو تو انسان کو فکر ہوتا ہے کہ یہ طوفان تباہ کر دے گا، اسی طرح پر اسلام پر طوفان آ رہے ہیں، مخالف ہر وقت ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام تباہ ہو جاوے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان تمام حملوں سے بچائے گا، اور وہ اس طوفان میں بھی اس کا بیڑا سلامتی سے کنارے پر پہنچا دے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو مشکلات نظر آتی تھیں تو بجز اس کے اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے۔ قوم تو سمن بکمن ہوتی ہے، وہ ان کی باتیں سنتی نہیں بلکہ تنگ کرتی اور دکھ دیتی ہے، اس وقت راتوں کی دعائیں ہی کام کیا کرتی تھیں۔ اب بھی یہی صورت ہے، باوجود کہ اسلام ضعف کی حالت میں ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لیے پوری کوشش کی جاوے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہر طرح سے ہماری مخالفت کے لیے صحیح کی جاتی ہے۔ یہ میری مخالفت نہیں، خدا تعالیٰ سے جنگ ہے۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام پر جاپان میں شائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لیے جاپان بھی جا پہنچیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ شخص بڑے ہی مبارک اور خوش قسمت ہے جس کا دل پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے اظہار کا خواہاں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں پر مقدم کر لیتا ہے۔ جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کا اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے، وہ ہمارے اور ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دنیا کے نمود اور نمائش کے لیے ہے، اور کون ہے جو خدا تعالیٰ ہی کے لیے اپنے دل میں سعود و گداز رکھتا ہے۔ فرمایا یہ خوب یاد رکھو کہ کبھی روحانیت سعود نہیں کرتی جب تک دل پاک نہ ہو۔ جب دل میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے ایک خاص طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہر قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل اکیلے تھے اور اس بے کسی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159۔ کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا برابر ہوگا، پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئے کہ ہمیں تو ان کا ہزارواں حصہ بھی نہیں آئے۔ وہ زمانہ تو ایسا زمانہ تھا کہ سکھا شاہی سے بھی بدتر تھا، اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آزادی ہے۔ اس وقت ایک چالاک آدمی ہر قسم کے منصوبہ بازی سے جو کچھ بھی چاہتا دکھ پہنچاتا، مگر مکہ جیسی جگہ میں اور پھر عربوں جیسی وحشیانہ زندگی رکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خود ان کے مذہبی تعلیم اور عقائد کے خلاف انہیں سنایا کہ یہ لات اور عزا جن کو تم اپنا معبود قرار دیتے ہو یہ سب پلید اور حتب جہنم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بات عربوں کی ضدی قوم کو جوش دلانے والی ہو سکتی تھی؟ لیکن انہی عربوں میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشو نما پایا اور ترقی کی، انہی میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی نکل آئے۔ اس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ انہی مخالفوں سے وہ لوگ بھی نکلیں گے، آگ دل ہوں گے، اور یہ جماعت جو اس وقت تیار ہوئی ہے آخر انہی میں سے آئی ہے۔ کئی دفعہ میر ناصر نواب صاحب نے ذکر کیا کہ دلی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، مگر میرے دل میں یہی آتا ہے کہ یہ بات درست نہیں، دلی میں بھی بعض پاک دل ضرور چھپے ہوئے ہوں گے جو آخر اس طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا تعلق دلی سے کیا ہے یہ بھی خالی حکمت نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی نا امید نہیں ہو سکتے، آخر خود میر صاحب بھی دلی ہی کے ہیں، غرض یہ کوئی نا امید کرنے والی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور کامل نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ مکہ والوں نے کیسی مخالفت کی اور پھر اسی مکے میں سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی اصلاح کرنے والے ٹھہرے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی مکے والوں میں سے تھے. حضرت عمر بڑے بھاری مخالف تھے, یہاں تک ایک مرتبہ مشورہ قتل میں بھی شریک اور قتل کے لیے مقرر ہوئے, لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جوش اظہار اسلام کا دیا کہ غیر قومیں بھی ان کی تعریفیں کرتی ہیں اور ان کا نام عزت سے لیتی ہیں. غرض ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے. باوجود اس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے, اور آپ نے اذا جا نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ دیکھنے لیا. آج ہمارے مخالف بھی ہر طرح کوشش ہمارے نابود کرنے کی کرتے ہیں, مگر خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدر مخالفت سلسلے کی انہوں نے کی ہے اسی قدر ناکامی اور نامرادی ان کے شامل آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بڑھایا ہے. یہ تو خیال کرتے اور رائے لگاتے ہیں کہ یہ شخص مر جاوے گا اور جماعت متفرق ہو جاوے گی. یہ فرقہ بھی دوسرے فرقے برہمیوں وغیرہ کی طرح ہے کہ جن میں کوئی کشش نہیں ہے, اس لیے اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاوے گا, مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے خود ارادہ فرمایا ہے کہ سلسلے کو قائم کرے اور اسے ترقی دے. کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرقے نہ تھے؟ اس وقت ان کے مخالف بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ بس اب ان کا خاتمہ ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو کیسا نشو نما دیا اور پھیلایا. ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فرقہ تھوڑی سی ترقی کر کے رک جاتا ہے تو کیسے فرقوں کے نظیر موجود نہیں جو عالم پر محیط ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر نظر کر کے حکم کرنا چاہیے. جو لوگ رہ گئے اور ان کی ترقی رک گئی, ان کے نسبت ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظر میں مقبول نہ تھے, وہ اس کے نہیں بلکہ اپنی پرستش چاہتے تھے. مگر میں ایسے لوگوں کو نظیر میں پیش کرتا ہوں جو اپنے وجود سے جل جامے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور جلال کے خواہش مند ہوں, ان کی اس کی راہ میں ہر دکھ اور موت کے اختیار کرنے کو آمادہ ہوں. پھر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے؟ کون ہے جو اپنے گھر کو خود تباہ کر دے؟ ان کا سلسلہ خدا تعالیٰ کا سلسلہ ہوتا ہے, اس لیے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے اور اس کے نشو و نما کا پائے ٹھہراتا ہے. 124,000 پیغمبر دنیا میں ہوئے ہیں, کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون تباہ ہوا؟ ایک بھی نہیں. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دیکھ لو, کیونکہ آپ جامع کمالات تھے, ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور اس نے قتل کے منصوبے کیے, مگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے وہ تائید کی جس کے نظیر دنیا میں نہیں ملتی. ایک دفعہ وائل دعوت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو بلایا, ابو جال وغیرہ سب ان میں شامل تھے. اہل مجمع نے سمجھا تھا کہ یہ مجمع بھی کسی دنیاوی مشورے کے لیے ہوگا, لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تو ابو جال بول اٹھا, تبن لکھا الحاظہ جماعتنا. غرض باوجود اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے, مگر اس موقع پر انہوں نے خطرناک مخالفت کی اور ایک آگ مخالفت کے بڑے کٹھی, لیکن آخر آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کے مخالف سب نیست و نابود ہو گئے. حاشیے میں لکھا ہے ملفوظات کے کہ ابو لہب نے یہ بات کی تھی, ڈائری نویس یا کاتب کی غلطی سے ابو جال لکھا گیا ہے. حضور انور نے فرمایا, لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو, مگر وہ نہیں جانتے کہ ترقی کس طرح ہوا کرتی ہے. دنیا داروں نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ یورپ کی تقلید سے ترقی ہوگی, مگر میں کہتا ہوں کہ ترقی ہمیشہ راست بازی سے ہوا کرتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا ہوا ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا نمونہ دیکھو, ترقی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ پہلے جو ترقی ہوئی وہ صلاح اور تقوی اور راست بازی سے ہوئی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے جو آیات ہوئے اور اس کے احکام کے تابع ہوئے. اب بھی جب ترقی ہوگی اسی طرح ہوگی. سید احمد خان قومی قومی کہتے تھے, مگر افسوس ہے کہ وہ ایک بیٹے کی بھی اصلاح نہ کر سکے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنا اور چیز ہے اور اس دعویٰ کی صداقت کو دکھانا اور بات. اصل یہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سکھایا ہے, جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے متبع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے. جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں. قرآن شریف پر عملی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت زراعت اور ذرائع معاش سے جو حلال ہوں منع نہیں کیا، مگر ہاں اس کو مقصود بالذات سے، اس کو مقصود بالذات قرار نہ دیا جاوے، بلکہ اس کو بطور خادم دین رکھنا چاہیے. زکات سے بھی یہی منشا ہے کہ وہ مال خادم دین ہو. خوب یاد رکھو کہ افضل طریق ترقی کا یہی ہے، جب تک قوم اللہ تعالیٰ کے لیے قدم نہیں اٹھاتی اور اپنے دلوں کو پاک و صاف نہیں کرتی، کبھی ممکن نہیں کہ یہ قوم ترقی کر سکے. یہ خیال محض غلط ہے کہ صرف انگریزی پڑھنے اور انگریزی لباس پہننے اور شراب پینے اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے سے ترقی ہو سکتی ہے. یہ تو ہلاک کرنے کی راہ ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم رہتی تھی، کیا وہ معاش اور آسائش کے سامان نہ رکھتے تھے؟ کیا وہ انگریزی پڑھے ہوئے تھے؟ اسی طرح لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی معاش کے ذریعے تھے، اسی طرح زمانے میں بھی معاش کے بعض ذریعے ہیں، جن میں سے ایک یہ زبان بھی ہے جو معاش کا ذریعہ سمجھی گئی ہے. لیکن وہ زبان جو خدا تعالیٰ کی زبان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی کنجی بنایا ہے. جب انسان تعصب سے پاک ہو کر تدبر سے قرآن شریف کو دیکھے گا اور اعراض سوری اور مانوی سے باز رہے گا، بلکہ دعاؤں میں لگا رہے گا، تب ترقی ہوگی. یہ لوگ جو قومی ترقی کا شور مچا رہے ہیں، میں ان کی آوازوں کو سن کر حیران ہوا کرتا ہوں کہ شاید ان کو مرنا ہی بھولا ہوا ہے اور ناپائیدار زندگی کو انہوں نے مقدم کر لیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یورپ جیسے امیر کبیر بن جائیں، ہم منع نہیں کرتے کہ حد مناسب تک کوئی کوشش نہ کرے، مگر افراد تو مذموم امر ہے. افسوس ان میں ترقی چاہنے والوں کے نزدیک عملی طور پر ہر ایک بدی حلال ہے، یہاں تک زنا بھی، جیسے کہ یورپ کا عملی طرز بتا رہا ہے. اگر یہی ترقی ہے تو پھر ہلاکت کیا ہوگی؟ بس تم اپنے نیتوں کو صاف کرو، اللہ تعالیٰ کو رضا مند کرو، دعاؤں میں لگے رہو اور دین کی اشاعت کے لیے دعا کرو. پھر منع نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس قسم کے استعداد اور مناسبت معاش کے لیے دی ہے اسے کام لو، زراعت ہو یا ملازمت یا تجارت ہو، مگر یہ نہیں کہ اس کو مقصود بالذات سمجھ کر دل اس سے لگا لو، بلکہ دل اس سے ہمیشہ اداس رکھو اور اسے ایک ابتلاء سمجھو اور دعا کرتے رہو کہ خدا تعالیٰ وہ زمانہ نہ لاوے کہ فراغت کا زمانہ یاد الہی کے لیے میسر آوے، اور دعا کرتے رہو کہ خدا تعالیٰ وہ زمانہ لاوے کہ فراغت کا زمانہ یاد الہی کے لیے میسر آوے. میری غرض اور تعلیم تو یہ ہے، جس پر مخالفت کرے اس کے اختیار ہے، ہنسی کرے اختیار ہے، مگر حق یہی ہے. جو لوگ آزاد مشرب ہیں وہ ایسی باتوں پر سخت ہنسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اطفال کے درجے پر ہیں اور ہمیں 1300 برس پیچھے لے جاتے ہیں، مگر جن میں تقویٰ ہو اور موت کو یاد رکھتے ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے. میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب تک صحت ہے اس وقت تک یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ذرا ابتلاء ہوتے ہیں تو ہوش میں آ جاتے ہیں. نیتی مذہب کے لیے اسی قدر مستحکم ہوگا جس قدر دنیاوی آسائش اور آرام میسر ہوگا، جس قدر مصائب ہوں گے ڈھیلا ہوتا جائے گا. جو شخص دنیاوی وجاہت اور عہدہ پاتا ہے اور قوم میں ایک عزت دیکھتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ دین کیا چیز ہے؟ جو گروہ نمازوں میں تخفیف کرنا چاہتا ہے اور روزوں کو اڑانا چاہتا ہے اور قرآن شریف کی ترمیم کرنے کا خواہش مند ہے، اگر اسے ترقی ہو تو تم سمجھ لو کہ انجام کیا ہو. اس کے ضمن میں حضرت اختص نے نواب محمد ایاز خان مرحوم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پر قبل از وقت مجھے اس کی بحالی کی اطلاع دی، جس کی میں نے اس کو بھی خبر دے دی تھی، لیکن جب بحال ہو گیا تو پھر وہ ساری باتیں جو معطلی کے زمانے میں تھیں بھول گئی. 17 ستمبر 1905. فرمایا، تعالیٰ کی طلب میں جو شخص پوری کوشش نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے. ہر ایک چیز کو جب اس کی حد مقرر تک پہنچایا جاتا ہے تب اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. جیسے زمین میں 40 یا 50 ہاتھ کھودنے سے کنواں تیار ہو سکتا ہے، اگر کوئی صرف 4-5 ہاتھ کھود کر چھوڑ دے اور کہہ دے کہ یہاں پانی نہیں ہے تو یہ اس کی غلطی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے حق محنت کا ادا ہی نہیں کیا. قبل الظہر فرمایا، یہ جو قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، فاب ہداؤں اقتدے الانعام 91، پس ان کی یعنی گزشتہ نبیوں کی جن کا اوپر ذکر ہے اقتدا کر، اس آیت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر گزشتہ انبیاء ہوئے انہوں نے مخلوق کی ہدایت مختلف پہلوؤں سے کی اور مختلف قسم کی ان میں خوبیاں تھیں، کسی میں کوئی خوبی اور کمال تھا اور کسی میں کوئی. ان تمام نبیوں کی اقتدا کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان تمام متفرق خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لینا چاہیے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص جامع ان تمام خوبیوں کا ہے، جو متفرق طور پر تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام متفرق کمالات اپنے اندر جمع رکھتا ہے، اس لیے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے، کیونکہ ہر ایک کی خوبی اس میں موجود ہے اور وہ تمام متفرق خوبیوں کا جامع ہے، مگر پہلے سے کوئی نبی ان تمام خوبیوں کا جامع نہ تھا. 20 ستمبر 1905 بوقت صبح. فرمایا طب کے زنی امور ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس جو یقین ہوتا ہے وہ کہاں. پیشگوئیوں کا معاملہ مخفی رکھا جاتا ہے تاکہ تکالیف کا ثواب انسان حاصل کرے, درمیانی دکھ ہیں اور انجام بخیر ہے. حضرت مفتی صاحب نے اپنی رویا بیان کی کہ میں رات حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے واسطے بہت دعا کرتا تھا تو تھوڑی غنودگی میں ایسا معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں یا کوئی کہتا ہے بلاؤں میں جندرے مارے گئے. فرمایا مبشر ہے. ڈاکٹر مرزا یعقوب ایک صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب کو خیر ہے, استغفار اور لاہور پڑھنا چاہیے. اور پھر میں نے ایک آواز سنی, السلام علیکم. فرمایا لاہور سے یہ مراد ہے کہ بغیر فضل الہی کے کوئی ہیلا باقی نہیں رہا, اور سلام علیکم سے مراد سلامتی ہے. پھر فرمایا سب اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں, جہاں حکم ہوتا ہے وہاں چڑھائی کرتے ہیں. مولوی عبد الکریم صاحب کی بیماری کا اور ان کے متعلق دعا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اختر نے شیخ رحمۃ اللہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا, آپ کے واسطے بھی 5 وقت نماز میں دعا کی جاتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ تکالیف سے اپنے بندوں کو ثواب دے. عبادات میں جو قصور رہ جاتے ہیں ان کا ازالہ قضاء و قدر کے مصائب سے ہو جاتا ہے, کیونکہ عبادت کی تکلیف میں تو انسان اپنا رگ پٹا آپ بچا لیتا ہے. سردی ہو تو وضو کے لیے پانی گرم کر لیتا ہے, کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے, لیکن قضاء و قدر سے جو آسمانی مار پڑتی ہے وہ رگ پٹا نہیں دیکھتی. دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کی خوشی صرف کافر کو حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے لیے عذاب کا گھر آ گیا ہے, لیکن مومن کے لیے ایسی زندگی ہوتی ہے کہ کبھی آرام اور کبھی تکلیف. ہاں جان بخیر چاہیے. یہ مصائب گناہوں کو کفارہ ہوتے ہیں. کرب اور گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں, خدا داری چی غم داری. خدا تعالیٰ پر پورا ایمان اور بھروسہ ہو تو پھر انسان کو تنور میں ڈال دیا جاوے, اسے کوئی غم نہیں ہوتا. تکالیف کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, اس کے بعد پھر رات ہے. جیسا بچہ پیدا ہونے کے وقت عورت کو تکلیف ہے, بلکہ ساتھ والے بھی روتے ہیں, لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر سب کو خوشی ہے. ایسے ہی مومن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تکلیف اور دکھ کا وقت آتا ہے تاکہ وہ آزمایا جائے اور صبر اور استقامت کا اجر پاوے. اصل میں تکالیف کے دن ہی مبارک ہوتے ہیں. انبیاء تکالیف کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں. ہر ایک شخص پر نوبت بنوبت یہ دن آتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اصلی ہے یا نہیں. مولوی رومی نے خوب فرمایا ہے, ہر برا کی قوم را حق دادا زیریاں گنج کرم بے نہاد. حدیث میں آیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے کچھ دکھ دیتا ہے. انبیاء کے معجزات انہی مصائب کے زمانے کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کا آپریشن ہے جو ہر صادق کے واسطے ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 20 ستمبر 1905 قبل الظہر. حضرت اقدس نے فرمایا, آگے پھر تعاون کے دن آ رہے ہیں, نہیں معلوم کون بچے گا اور کون مرے گا. آج کل توبہ کرنی چاہیے اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ اس وقت کے عذاب سے بچائے. قادیان کے قریب 2 گاؤں تعاون سے ملوث ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ مخفی ہے مگر وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے, دعا کے ذریعے سے اس کی ہستی کا پتہ لگتا ہے. کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کہہ رہا ہے, ہر شخص پر ضرور ایسے مشکلات پڑتے ہیں جن میں انسان بالکل عاجز رہ جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اب کیا کرنا چاہیے. اس وقت دعا کے ذریعے سے مشکلات حل ہو سکتے ہیں. چراغ الدین جمونی کا ذکر تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ بہت تعلق محبت رکھتا ہے. اس پہ فرمایا, بدقسمت اور بدبخت آدمی ہے, اسلام ایسے گندوں کو باہر پھینکتا جاتا ہے. مجلس میں یورپ کی شراب نوشی کا ذکر تھا. حضور نے فرمایا, حقیقی تہذیب شراب خور کو حاصل نہیں ہو سکتی. انجیل کی کسی آیت نے سور کو برخلاف تورات کے حلال نہیں کیا, مگر یہ لوگ کثرت سے سور بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں. جب شریعت تورات قابل عمل نہیں اور باوجود بہت سی اشیاء کی حرمت کے جن کا حکم تورات میں موجود ہے, عیسائیوں کے واسطے ضروری نہیں کہ ان ناکام پر عمل کریں, تو پھر رشتے ناطے کے معاملے میں اس قدیم شریعت پر عمل کرنے کی کیا حاجت ہے, اور بین یا سالی وغیرہ سے شادی کرنا انجیل کے کس حکم کے برخلاف ہے. حضور کے اور شرارتوں میں حادثے بڑھ جانے کا ذکر ہوا. حضرت اختص نے فرمایا, اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور کریم ہے اور اس کے کام نہایت آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں. معصیت میں پڑے ہوئے لوگوں کو وہ مولت دیتا ہے اور لوگ اس پر حیران ہوتے اور گھبراتے ہیں. لیکن گزشتہ واقعات زمانہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جب عذاب آتا ہے نہایت سخت آتا ہے. زمانے میں راحت کے دن بہت ہیں مگر آخرکار گرفتاری کا بھی ایک دن آ ہی جاتا ہے, اور اس وقت ایسا پکڑا جاتا ہے کہ اس کے دکھ کو دیکھ کر سخت سے سخت دل آدمی بھی دردناک ہو جاتا ہے. ہاں مشو مغرور از حلم خدا, دیر گیرد سخت گیرد مرتبرا. قبل نماز ظہر فرمایا جیسا اثر دعا میں ہے ویسا اور کسی شے میں نہیں ہے, مگر دعا کے واسطے پورا جوش معمولی باتوں میں پیدا نہیں ہوتا, بلکہ معمولی باتوں میں تو بعض دفعہ دعا کرنا گستاخی معلوم ہوتی ہے, اور طبیعت صبر کی طرف راغب رہتی ہے. ہاں مشکلات کے وقت دعا کے واسطے پورا جوش دل میں پیدا ہوتا ہے, تب کوئی خارق عادت امر ظاہر ہوتا ہے. کہتے ہیں دہلی میں ایک بزرگ تھا, بادشاہ وقت اس پر سخت ناراض ہو گیا. اس وقت بادشاہ کہیں باہر جاتا تھا, حکم دیا کہ واپس آ کر میں تم کو ضرور پھانسی دوں گا, اور اپنے اس حکم پر قسم کھائی. جب اس کی واپسی کا وقت قریب آیا تو اس بزرگ کے دوستوں اور مریدوں نے غمگین ہو کر عرض کی کہ بادشاہ کی واپسی کا وقت اب قریب آ گیا ہے. اس نے جواب دیا ہنوز دلی دورست, یہاں تک کہ بادشاہ عین شہر کے پاس آ گیا اور شہر کے اندر داخل ہونے لگا. تب لوگوں نے اس بزرگ کی خدمت میں عرض کی کہ اب تو بادشاہ شہر میں داخل ہونے لگا ہے یا داخل ہو گیا ہے, مگر پھر بھی اس بزرگ نے یہی جواب دیا کہ ہنوز دلی دورست. اسی اثنا میں خبر آئی کہ جب بادشاہ دروازہ شہر کے نیچے پہنچا تو اوپر سے دروازہ گرا اور بادشاہ ہلاک ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کو کچھ من جانب اللہ معلوم ہو چکا تھا. ایسا ہی شیخ نظام الدین کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کا سخت عتاب ان پر ہوا اور حکم ہوا کہ ایک ہفتے تک تم کو سخت سزا دی جائے گی. جب وہ دن آیا تو وہ ایک مرید کی ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے. اس مرید کو جب بادشاہ کے حکم کا خیال آیا تو وہ رویا اور اس کے آنسو شیخ پر گرے, جس سے شیخ بیدار ہوا اور پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے. اس نے اپنا خیال عرض کیا اور کہا کہ آج سزا کا دن ہے. شیخ نے کہا کہ تم غم مت کھاؤ, ہم کو کوئی سزا نہ ہوگی. میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مارکھن گائے مجھے مارنے کے واسطے آئی ہے, میں نے اس کے دونوں سینگ پکڑ کر اس کو نیچے گرا دیا ہے. چنانچہ اسی دن بادشاہ سخت بیمار ہوا اور ایسا سخت بیمار ہوا کہ اسی بیماری میں مر گیا. یہ تصرفات الہی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے. سب دل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اس کے اذن کے بغیر تو کوئی جان بھی نہیں نکل سکتی. خط کیسے ہی شدید عوارض ہوں, نا امید ہونے والا بت پرست سے بھی زیادہ کافر ہے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے آج اپنا خواب عرض کیا کہ تعاون بہت پھیلا ہوا دکھائی دیا, اور کوئی کہتا ہے یا میں کہتا ہوں کہ جو آج کل رات کو اٹھ کر دعا کرے گا وہ اسے آئندہ تعاون کے وقت بچایا جائے گا. فرمایا یہ بالکل سچ ہے, راتوں کو اٹھ کر بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے. پھر فرمایا ایک نجاست خور گائے ہوتی ہے جس کو جلالہ کہتے ہیں, اس کا گوشت حرام لکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے جانور مثل بھیڑ مرغی کی پرورش میں حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو نجاست خوری سے بچانا چاہیے. 23 ستمبر 1905 آج اتفاق سے قبل دوپہر حضور علیہ السلام کی مجلس میں میاں چراغ دین ساکن جموں کا ذکر اس تقریب پر شروع ہو گیا کہ اس نے ایک کتاب منارت المسیح حال میں شائع کی ہے جس میں اسلام کی سخت حد کی گئی ہے. اس کتاب کے تذکرے پر اعلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ اسلام کا سخت مخالف ہے, ہر امر میں اس نے حضرت مسیح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی ہے. پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں صلح کرانے آیا ہوں. یہ کیسے عجیب بات ہے, اسلام اور عیسائیت میں زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ صلح کراتا ہے. مجھے اس کتاب میں بہت گالیاں دی ہیں. مسیح کی قبر واقع کشمیر کا ذکر تھا, اس کے متعلق حضور نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے. فرمایا بہت سے شواہد اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام ہی کی قبر ہے, اور یہاں نہ صرف ان کی قبر ہی ہے بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے بعض دوستوں کی قبریں بھی یہ جگہ ہیں. اول یوسف آصف کا نام ہی اس پر دلالت کرتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ وہ اپنے وطن میں باغی ٹھہرائے گئے اس لیے اس گورنمنٹ کے تحت حکومت میں کسی جگہ رہ نہ سکتے تھے, بس اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر کے پسند کیا کہ شام جیسا سرد ملک ہی ان کے لیے تجویز کیا, جہاں وہ ہجرت کر کے آ گئے. اور یہودیوں کی 10 تباہ شدہ قومیں جن کا پتہ نہیں ملتا تھا, وہ بھی چونکہ یہاں ہی آباد تھیں اس لیے اس فرض تبلیغ کو ادا کرنے کے لیے بھی یہاں آنا ان کا ضروری تھا. اور پھر یہاں کے دیہات اور دوسری چیزوں کے نام بھی بلاد شام کے بعد دیہات وغیرہ سے ملتے جلتے ہیں. اس موقع پر مفتی محمد صاحب نے عرض کی کہ حضور کاشیر کا لفظ خود موجود ہے, یہ لفظ اصل میں کاشیر ہے, میم تو ہم ملا دیتے ہیں, اصل کشمیری کاشیر بولتے ہیں اور کاشیر کہلاتے ہیں, اور آشیر عبرانی زبان میں ملک شام کا نام ہے, اور کاب میں نے مانند ہے یعنی شام کے مانند, پھر اور بہت سے نام ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا وہ سب نام جمع کرو تاکہ ان کا حوالہ کس جگہ دیا جائے. اسی سلسلہ کلام میں مزید فرمایا اکمال الدین جو پرانی کتاب ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1900 برس کا ایک نبی ہے. پھر کشمیریوں کے رسم و رواج وغیرہ یہودیوں سے ملتے ہیں. برنیئر فرانسیسی سیاح نے بھی ان کو بنی اسرائیل ہی لکھا ہے. اس کے علاوہ تھوما ہواری کا ہندوستان میں آنا ثابت ہے. اس مقام پر مفتی صاحب نے عرض کی کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب حضرت مریم بیمار ہوئی تو انہوں نے تھوما سے جو اسے ہندوستان میں تھا ملنا چاہا, چنانچہ ان کے تابوت کو ہندوستان میں پہنچایا گیا اور وہ تھوما سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور اس کو برکت دی اور پھر تھوما نے اس کا جنازہ پڑھا. اس ذکر پر کہا گیا کہ کیا تعجب ہے اگر پھر حقیقت یہ ایک ذریعہ اختیار کیا گیا ہو بیٹے کے پاس آنے کا. اس کے متعلق مختلف باتیں مجلس میں ہوتی رہیں. مدرجہ بالا سلسلہ کلام میں حضرت اختص نے فرمایا ہم جب مسیح کی موت کے لیے آیت فلما توفیتنی پیش کرتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اگر واقعہ صلیب کے بعد کشمیر چلے آئے تھے تو پھر ان کو بجائے فلما توفیتنی کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب تو نے مجھے کشمیر پہنچا دیا. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ایک سفسطہ ہے, یہ سچ ہے کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور موقع پا کر وہ وہاں سے کشمیر کو چلے آئے, لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفوں کا حال تو پوچھا نہیں, وہ تو ان کی اپنی امت کا حال پوچھتا ہے. مخالف تو بدستور کافر کذاب تھے. دوسرے یہاں مسیح علیہ السلام نے اپنے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے ما دم تو فیہم, المائدہ آیت 118, میں جب تک ان میں تھا. یہ نہیں کہا کہ ما دم تو فی ارضہم, ما دم تو فیہم کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ جہاں مسیح جائیں وہاں ان کے حواری بھی جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کے ایک مامور مرسل ایک سخت حادثہ موت سے بچایا جاوے اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے اذن سے ہجرت کرے اور اس کے پیرا اور ہوائی اسے بالکل تنہا چھوڑ دیں اور اس کا پیچھا نہ کریں, نہیں بلکہ وہ بھی ان کے پاس جہاں آئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی سارے نہ آئے ہوں بلکہ متفرق طور پر آ گئے ہوں, چنانچہ تھوما کا تو ہندوستان میں آنا ثابت ہی ہے اور خود عیسائیوں نے مان لیا ہے. اس قسم کی ہجرت کے لیے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی نظیر موجود ہے, حالانکہ مکے میں آپ کے وفادار اور جان اثار خدام موجود تھے لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیا, مگر اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو دوسرے صحابہ بھی یکے بعد دیگرے وہ یہاں پہنچے. لکھا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے نکلے اور غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے تو دشمن بھی تلاش کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے, ان کی آٹ پا کر حضرت ابوبکر گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, سورہ توبہ آیت 40. کہتے ہیں کہ وہ نیچے اتر کر اس کو دیکھنے بھی گئے مگر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا. اسے دیکھ کر ایک نے کہا کہ جالا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے, اس لیے وہ واپس چلے آئے. یہی وجہ ہے کہ جو اکثر اکابر عنکبوت سے محبت کرتے چلے آئے ہیں. غرض جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ایک گروہ کثیر کے اس وقت ابو بکر ہی کو ساتھ لینا پسند کیا, اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف تھوما کو ساتھ لے لیا اور چلے آئے, پر جب حواری ان کے ساتھ تھے تو پھر کوئی اعتراض نہیں رہتا. دوسرا سوال اس پر یہ کرتے ہیں کہ جب کہ وہ 87 سال تک زندہ رہے تو ان کی قوم میں ترقی کیوں نہ کی, اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ثبوت دینا ہمارے ذمہ نہیں. ہم کہتے ہیں ترقی کی ہوگی مگر حوادث روزگار نے ہلاک کر دیا ہوگا. کشمیر میں اکثر زلزلے اور سیلاب آتے رہتے ہیں, مدت دراز کے بعد قوم بگڑ گئی, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک قوم تھی. آوینا ہما الا روت ذات قرار و معین, المومنون 51 کے متعلق بات کہتے ہیں کہ وہ شام ہی میں تھا. میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے, قرآن شریف خود اس کے مخالف ہے, اس لیے کہ آوا کا لفظ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک مصیبت کے بعد نجات ملے اور پناہ دی جائے. یہ بات اس رومی سلطنت میں رہ کر انہیں کب حاصل ہو سکتی تھی, وہ تو وہاں رہ سکتے ہی نہ تھے, اس لیے لازمی طور پر انہوں نے ہجرت کی. فرمایا زندگی اعتبار کے لائق نہیں, اس پر مختلف امراض اور خصوصاً تعاون نے اور بھی خوف پیدا کر دیا ہے. قبل نماز عصر حضرت مخدوم الملت مولانا عبد الکریم صاحب کی بیماری کا تذکرہ تھا. ایک بزرگ نے باتوں ہی باتوں میں حکایتاً الغیر ذکر کیا کہ بعض مسمریزم کے عامل توجہ سے مرض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بدل دینے کے دعویٰ کرتے ہیں. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا یہ کچھ چیز نہیں, میری طبیعت اس سے سخت نفرت کرتی ہے, اصل طریق دعا ہے, اس سے بہتر اور کوئی راہ نہیں ہے. میں تو اس کے سوا دوسرے طریقوں کو ایسا سمجھتا ہوں یا جیسے قے کے ساتھ کسی بیماری کا علاج کیا جائے. بس کون پسند کرتا ہے کہ قے کے ساتھ علاج ہو؟ سچا اور خدا شناسی کا جو طریق ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے استعمال کیا وہ یہی دعا ہے.